أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي النوري العربي الهاشمي أما بعد مومنین کرام دبستان زہرہ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ کتاب سچے واقعات کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ تمام مومنین کرام اس کیسٹ کے ذریعے سے زیادہ زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں. آئیے اب ہم عرض کرتے ہیں واقعہ نمبر 122 70 سال کی بے نتیجہ عبادت. کتاب اتنا اشریہ میں نیز مرحوم حاجی نوری کی کلمہ طیبہ میں, اور شیخ شوستری نے بھی اپنے معاذہ کے ضمن میں نقل فرمایا ہے کہ ایک عابد تھا جس نے 70 سال تک عبادت کی تھی. ایک روز ایک حسین عورت نے اس کے دروازے پر دستک دی اور درخواست کی کہ اسے رات بھر کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے. عابد نے پہلے تو رضامندی نہیں کی, لیکن بالآخر عورت کے حسن و جمال نے اسے فریبتا کر دیا. مشہور ہے کہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو دل بھی اس کی طرف شامل ہو جاتا ہے. اس زانی عورت نے عابد کا دل قابو میں کر لیا اور آخر کار وہ اس کے گھر میں منتقل ہو گیا. اس کے علاوہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی اس ہرجائی عورت کے نظر کر دیا. اس عالم میں ایک ہفتہ گزر گیا اور اس مدت میں اس نے اپنی ساری عبادتیں ترک کر دیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی وہ 70 سال کی عبادت حقیقت سے آ رہی تھی. عبادت کی صورت تو تھی لیکن اس میں اخلاص کی روح موجود نہیں تھی. ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ تم کہاں ہو اور کہاں پہنچ گئے ہو, کس بلندی پر تھے اور کس پستی پر جا پڑے, اور اگر اسی حال میں موت آ جائے تو کہاں جاؤ گے اور کس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. لطف خداوندی اس کی مدد کو پہنچا. اس نے بظاہر 70 سال تک بارگاہ خداوندی میں حاضری دی تھی جو اگرچہ حقیقت سے خالی تھی, لیکن خدا نے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا. وہ ایک مرتبہ خوف خدا سے کانپ اٹھا اور رونا شروع کیا. عورت نے پوچھا یہ تمہیں کیا ہو گیا, تو اس نے جواب دیا میں نے اپنی 70 سال کی عبادت کو یاد کیا اور اپنی موجودہ حالت کو دیکھا. یہ کہہ کر چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہو گیا. عورت نے کہا تمہیں اس خدا کی قسم جس کی تم عبادت کرتے ہو, اگر تم توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو دعا کرنا کہ خدا مجھے بھی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے. عابد باہر نکلا تو کوئی ٹھکانہ اس کی نظر میں نہیں تھا, لہذا سیدھا مسجد میں آیا تاکہ رات وہیں بسر کرے. اس مسجد میں 10 نابینا رہتے تھے. ان کا ایک ہمسایہ ہر رات ان کے لیے 10 گردے روٹیاں بھیج دیا کرتا تھا. عابد بھی ایک کنارے بیٹھ گیا. لوگ 10 روٹیاں لائے اور بنا اشخاص کے سامنے رکھ کر چلے گئے. عابد بہت ہی بھوکا تھا, لہذا ان میں سے ایک روٹی اٹھا لی. اندھے نے ہاتھ بڑھایا تو روٹی نہیں پائی. اس نے نالا و فریاد شروع کر دی, میری روٹی کون لے گیا, میں بھوکا کیوں کر بسر کروں گا. اس موقع پر عابد نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو گریزتا ہے, اگر بھوک سے مر بھی جائے تو اسی کا سزاور ہے, بجائے اس کے اندھا آدمی بغیر روٹی کے رات گزارے. اور فوراً وہ روٹی نابینا کے سامنے رکھ دی. وہ رات عابد کی زندگی کی آخری رات تھی. اس کی روح قبض کرنے کے وقت فرشتے حیران ہوئے کہ کون سی جماعت اس کی جان نکالے, ملائکہ عذاب کی یا ملائکہ رحمت کی. انہیں حکم ہوا کس کے اعمال کا موازنہ کرو. چنانچہ انہوں نے اس کی 70 سال کی عبادت اور 7 روز کی معصیت کو تولا تو دیکھا کہ اس کی معصیت زیادہ وزنی ہے. اس وقت خدا کی رحمت اس کی فریاد کو پہنچی, یعنی اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے ہے, ندائی کی روٹی کی چوری کو اس ندامت کے ساتھ وزن کرو جس کے بعد اس کے دل میں پیدا ہوئی. اس مقام پر خدا کا فضل کام آیا. فرشتوں نے دیکھا کہ شرمندگی زیادہ وزنی ہے. یقیناً شرمساری کا وہ لمحہ خدا کے نزدیک بہت قیمتی تھا. وہی گردہ نان سے باز رہنا اور اس نابینا کو واپس دے دینا اس کے کام آیا, اور نیک انجام کے ساتھ ملائکہ نے اس کی روح قبض کر لی. واقعہ نمبر 123 چوروں کی دستبر سے بچنے کے طریقے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں ارشاد ہے کہ ایک سفر میں امام جعفر صادق علیہ السلام چند دیگر اشخاص کے ہمراہ روانہ ہوئے. چنانچہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں خبر ملی کہ آگے رہزنوں کا ایک گروہ گھاٹ میں لگا ہوا ہے اور قافلے کا مال اسباب لوٹنا چاہتا ہے. سب لوگ سخت و دہشت زدہ ہوئے اور حضرت کے گرد جمع ہو کر عرض کیا کہ اب ہم کیا کریں, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اموال آپ کی سپردگی میں دے دیں, چونکہ آپ اولاد پیغمبر ہیں, لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے احترام میں ہم لوگوں سے دستبردار ہو جائیں. امام نے فرمایا کہ عقل مندی کا کام نہیں ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی نظر میرے ہی اوپر ہو. لوگوں نے کہا پھر کیا جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس صحرا میں کسی مقام پر گڑا کھود کر اپنا سامان دفن کر دیں اور بعد کو واپس آ کر اسے نکال لیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ بھی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو خبر ہو جائے اور تمہارے اموال نکال لے جائے، یا واپسی میں تم لوگ اس جگہ کو گم کر دو، بالخصوص ریگستان میں جہاں ہوا ریت کو اڑا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے اور مقام دفن کے آثار مٹا دیتی ہے۔ لوگوں نے پریشان ہو کے کہا پھر ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا ایسی ہستی کی سپردگی میں دو جس سے کوئی دوسرا شخص چھین نہ سکے، وہ اس کی حفاظت بھی کرے گی، اور جب تم اس کے بہت ضرورت مند ہوگے تو کئی گنا کر کے تمہیں واپس بھی کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا خدا، تم خدا کو دے دو تاکہ وہ تمہاری نگہداشت کرے اور مصیبت و سختی کے وقت قبر کے غار میں اور برزخ و قیامت میں تمہیں واپس دے۔ انہوں نے عرض کیا ہم تیار ہیں۔ فرمایا تم اپنے خدا سے عہد کرو کہ اپنے اموال کا ثلث یعنی 1/3 حصہ صدقہ دو گے۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی فقیر یا محتاج بھی موجود نہیں۔ فرمایا جب اپنی منزل پر پہنچ جاؤ۔ ان لوگوں نے قبول کیا اور عہد کیا کہ جب اپنی منزل پر پہنچیں گے تو اپنے اموال کا ثلث یعنی 1/3 حصہ راہ خدا میں صدقہ دیں گے۔ حضرت نے فرمایا خدا کی راہ میں روانہ ہو، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کی منزل میں راہزن سامنے آئے اور ان کے سردار نے پوچھا کہ جعفر ابن محمد کہاں ہے؟ جب وہ حضرت کی خدمت میں پہنچا تو آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ ہم قافلے کا مال اسباب لوٹنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے خواب میں دیکھا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں کہ تم کسی قافلے پر چھاپا مارنے کا حق نہیں رکھتے، یہ میرے فرزند جعفر کی پناہ گاہ میں ہیں، اگر تم اس کی طرف جاؤ تو اس کی پاسبانی کا فرض ادا کرو۔ چنانچہ اب ہم آپ کی پاسبانی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری پاسبانی کی حاجت نہیں، جس خدا نے ہم کو تمہارے شر سے بچایا ہے وہ دوسرے خطرات سے بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ بالآخر وہ کارواں اپنی منزل پر پہنچا اور قافلے والوں نے اپنا 1/3 یعنی 1/3 حصہ مال خدا کی راہ میں دے دیا۔ چنانچہ خدا نے ان کے بقیہ مال بھی ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف صدقے میں دیے ہوئے مال کی کمی پوری ہوئی بلکہ وہ لوگ آئندہ بھی ہمیشہ چند در چند اور مزید کئی گنا فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کا قول تھا کہ کس قدر زیادہ تھیں برکتیں امام جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کی۔ واقعہ نمبر 124، حضرت زہرا کا عطیہ مصری کے دھوکی سے۔ مرحوم حاجی نوری کلمہ طیبہ میں مرحوم سید حیدر علی اور اللہ مقامو کی زوجہ کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ علویہ خاتون کس قدر جلیل القدر تھیں، جن کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ماہ رجب و شعبان دو مہینوں میں کوئی روزہ ترک نہیں کرتی تھیں۔ ان کے گھر پر اکثر مہمان آتے رہتے تھے اور یہ اپنی پیرانہ سالی کے باوجود روزہ کی حالت میں ان کی مہمانداری بھی کرتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک روز مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی افطاری اور سحری کے لیے تھوڑی غذا محفوظ کر لی تھی، اتفاق سے افطار سے قبل ایک سائل آ گیا، چنانچہ ان معظمہ نے اپنی افطاری اور سحری سے اسے دے دی اور صرف پانی سے افطار کر لیا۔ سحر کے وقت اٹھی، نماز شب ادا کی اور تھوڑا سا پانی پی کے اسی ضعف کی حالت میں روزے کی نیت کی۔ خواب و بیداری کے عالم میں مشاہدہ کیا کہ سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ میری بیٹی تم کیسے اس قدر مشقت برداشت کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، صرف اپنا کھانا سائل کو دیا ہے۔ جناب معصومہ نے فرمایا تم بوڑھی ہو چکی ہو، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھ سکتی، اس وقت تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کیا تھوڑی سی شیرینی اور آلو بخارا چاہتی ہوں۔ فاطمہ زہرا نے دو کیسے مرمت فرمائے اور نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ علویہ آپ کے پیچھے روانہ ہوئی اور ہر چند جستجو کی، لیکن پھر زیارت نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ ماجرا اپنے شوہر سید حیدر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کیسوں کی قد منزلت سمجھو۔ اس کے بعد ان کیسوں کی مصری جس مریض کو دی جاتی تھی وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ من جملہ ایک شخص شیخ زین العابدین نامی تھے جو موت کی حالت میں پہنچ چکے تھے، اور دوسرے ہندوستان کے ایک نواب جو بغداد میں سکونت پذیر تھے اور ایک سخت مرض میں مبتلا تھے، شفا یاب ہوئے۔ آہستہ آہستہ یہ بات مشہور ہو گئی، لوگ ایران اور ہندوستان سے کازمین میں سید کے پاس حاضر ہوتے تھے اور اس مصری سے شفا حاصل کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ دونوں چھوٹے کیسے تھے، لیکن اس قدر تقسیم کے بعد بھی ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز علویہ نے کہا کہ تعجب ہے کہ ان کیسوں میں کمی نہیں ہوئی۔ اس روز سے وہ کم ہونا شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ ان کی مصری تمام ہو گئی، البتہ وہ دونوں کیسے موجود تھے۔ سید نے کہا کہ انہیں محفوظ رکھو، ایک میرے کفن میں رکھنے کے لیے اور ایک اپنے کفن میں رکھنے کے لیے۔ لیکن بعد میں معلوم نہیں کیا سبب ہوا کہ یہ دونوں کیسے بھی غائب ہو گئے۔ واقعہ نمبر 125، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور عقاب۔ جناب اسماعیل حمیری جو اپنے اشعار کے ذریعے فداکاری کا ثبوت دیتے تھے اور اس بارے میں اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، منصور کے زمانے سے ہارون کے دور تک اپنی زندگی کے آخری لمحات تک انہیں مجمع عام میں انتہائی دلیری اور بے باکی کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مد سرائی سے کام رہا۔ ایک بار ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں انار اور خرمے کا ذکر ہو رہا تھا، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جس مجلس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو اس میں نہیں بیٹھوں گا، اور یہاں انار اور خرمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر دو تین شعر پڑھے اور چلے گئے۔ ایک روز چند اشخاص ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ جو شخص حضرت علی علیہ السلام کی کوئی ایسی فضیلت بیان کرے جس کے بارے میں نے کوئی شعر نہ کہا ہو تو یہ گھوڑا اور جو سامان اس کے اوپر ہے اسے ہدیہ کروں گا۔ ہر طرف سے ہر شخص اب ایک فضیلت بیان کرتا تھا اور سید اس کے جواب میں کہتے تھے میں نے اس بارے میں شعر کہا ہے یا قصیدہ نظم کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا کہ مروی ہے کہ ایک روز ہمارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے اپنی کفش اتاری، جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو ایک سانپ جو قریب ہی موجود تھا کفش کے اندر داخل ہو گیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور وہ کفش پہننا چاہتے تھے تو دفعتن ایک عقاب نیچے آیا اور کفش اپنے منقار میں دبا کر لے گیا، اوپر لے جا کر اسے جھٹکا دیا اور جب وہ سانپ اس سے گر گیا تو دوبارہ کفش کو مولا کے سامنے رکھ دیا۔ سید نے فرمایا آفرین، میں نے اب تک اس بارے میں کوئی قصیدہ نہیں کہا تھا۔ فوراً گھوڑے سترے اور اسے ہدیہ کر دیا۔ پھر اس سلسلے میں 15 شعر پڑھے۔ واقعہ نمبر 126، نام خدا کی برکت۔ مجدد و مذہب جناب سید مرتضیٰ علم الہدا کے حالات میں مرقوم ہے کہ یہ کاسمین کے قریب محلہ کرخ میں سکونت پذیر تھے اور درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد ان سے کچھ فاصلے پر بغداد میں رہتا تھا اور اس کے مکان اور سید کی قیام گاہ کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ اس وقت تک وہاں پل موجود نہیں تھا، چنانچہ مجبور تھا کہ کسی کشتی کا انتظار کرے جس کی وجہ سے اکثر پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی، اور وہ بعض اوقات نصف درس یا کبھی درس کے آخر میں پہنچتا تھا۔ ایک روز اس نے سید سے اس کی شکایت کی اور اپنا چارہ کار دریافت کیا۔ سید نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد قلم اٹھایا، کچھ لکھا اور اسے لپیٹ کے شاگرد کو دیتے ہوئے کہا کل صبح تم میرے پاس آنا، اور دریا پار کرنے کا کوئی وسیلہ نہ ملے تو اس کاغذ کو اپنے ہمراہ رکھنا اور پانی پر چلتے ہوئے چلے آنا۔ شاگرد نے اس ہدایت پر عمل کیا اور درس میں جلد پہنچ گیا۔ دوسرے روز پانی پر پاؤں رکھنے سے پہلے سوچا کہ یہ عجیب چیز ہے، دیکھو سید نے اس کاغذ میں کیا لکھا ہے جو اس قدر مؤثر ہے۔ اس نے کاغذ کو کھولا تو دیکھا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔ اس نے سوچا کہ عجیب بات ہے، یہ تو وہی بسم اللہ ہے جسے میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ اور اس طرح اس کے دل میں بسم اللہ کی سبکی اور بے حمیتی کا احساس پیدا ہو گیا، یعنی چنانچہ جب اس نے پانی پر قدم رکھا تو ڈوبنے لگا، لہٰذا پیچھے ہٹایا اور کشتی کا انتظار کرنے لگا اور ہمیشہ کی طرح معطل ہو کے رہ گیا۔ اس وقت اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ اس آیہ مبارک اور خدا کے اسماء حسنہ سے بے اعتنائی یعنی بھروسہ نہ رکھنا ان کے اثر کو کس قدر گھٹا دیتی ہے۔ واقعہ نمبر 127، نخل سیحانی اور بہترین خرما۔ بناتات کے ملکوتی شعور اور ان کے نطق و گویائی کا ایک نمونہ یہ ہے کہ ایک شافعی عالم نے نقل کیا ہے کہ ایک روز خاتم الانبیاء اور حضرت علی علیہ السلام مدینہ کے نخلستان سے گزر رہے تھے کہ دور سے خرمے کے درخت نے صدا بلند کی کہ حاضر محمد رسول اللہ، اور جب حضرت علیہ السلام قریب ہوئے تو اس نے آواز دی حاضر علی جن ولی اللہ سید الوسیجین و امام الائمۃ الہادیین والمہدیین۔ خرمے کا درخت بھی عقیدت و ارادت کا اظہار کرتا ہے اور رسالت پیغمبر نیز ولایت علی کی گواہی دیتا ہے۔ آن حضرت نے اس کا کچھ خرمہ تناول فرمایا اور اس درخت کا نام سیحانی رکھا، اور آج بھی نخل سیحانی کا خرمہ مدینہ کا بہترین خرمہ ہوتا ہے، اور سیحانی کا نام بھی اس روز اس درخت کو سیاہ کرنے یعنی آواز دینے کی مناسبت سے رکھا۔ واقعہ نمبر 128، جریح ایک جاہل عبادت گزار۔ بہار الانوار جلد ششم اور حیات القلوب جلد اول میں علامہ مجلسی الرحمٰن کشاف حقائق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بن اسرائیل میں جریح نام کا ایک عابد تھا جو ایک گوشے میں عبادت اور یاد خدا میں سرگرم رہتا تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کسی ضرورت سے اسے پکارا لیکن اس نے کوئی اعتنا نہیں کی اور اسی طرح ذکر خدا میں مشغول رہا۔ ماں بیچاری واپس چلی گئی۔ دوبارہ آ کر پھر جریح کہیں کر آواز دیا لیکن اس نے توجہ نہیں کی۔ روایت میں اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ اسے کیا کام تھا, یعنی ماں کو کیا کام تھا, لیکن تیسری مرتبہ ماں نے یہ کہہ کر صدا دی کہ جریح میری خبر لو, میں مصیبت میں گرفتار ہوں. لیکن عابد نے پھر بھی پرواہ نہیں کیا اور اپنے ذکر کو طول دیتا رہا. افسوس ہے ایسے تقدس پر جو نادانی کے ساتھ ہو. یہ ذکر اگر امر خدا کے اعتاد کے لیے ہو تو اس حکم کا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرو. اگر اس کی اعتاد مقصود ہے تو اگر مثلا جی نماز میں بھی ماں تمہیں آواز دے تو تمہارا فرض ہے کہ نماز چھوڑ کے ماں کی دل جوئی کرو. غرض کی تیسری بار ماں کا دل ٹوٹ گیا, حیف ہے اگر ماں دل شکستہ ہو, کیونکہ یہ فرزند کی تباہی کا باعث ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکتی. زیادہ تر مصیبتیں جو فرزند کو پیش آتی ہیں وہ ماں باپ کی آہ کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ یقیناً یہ بات صرف اس کے زمانۂ حیات ہی میں منحصر نہیں, بلکہ اگر فرزند انہیں بھلا دے تو اکثر اسے عالم برزخ میں زحمتیں جھیلنا پڑتی ہیں. لہذا کوشش کرو کہ اپنے ماں باپ کے لیے اعمال خیر کو فراموش نہ کرو. وائے ہو اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کی وصیت پر عمل نہ کرے. بہرحال اس کی ماں دل شکستہ ہو گئی تو نفرین کہا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے خدا, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے, جس طرح اس نے میرے ساتھ بے اعتنائی کا سلوک کیا تو بھی اس کے ساتھ بے اعتنائی فرما اور اس کی مدد نہ فرما. دوسرے روز ایک فاحشہ عورت نے جو حرام کاری سے حملہ ہوئی تھی عابد کے گھر کے قریب ایک مکان لیا اور وضع حمل کے بعد اعلان کیا یہ بچہ اس عالم کا ہے. لوگ بھی جو عام طور پر تحقیق نہیں کیا کرتے اور شخص کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں, آخرکار اس کے گرد و پیش جمع ہو گئے اور تانہ زنی کرنے لگے کہ تو نے اس فاحشہ عورت کے ساتھ ایسا فعل قبیح کیوں کیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ بدبخت عابد نے کہا, میں اس واقعے سے بالکل بے خبر ہوں, لیکن عوام ایسی باتوں پر توجہ نہیں کرتے. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تمام آبادی میں یہ خبر گرم ہو گئی کہ عابد فلاں فاحشہ سے تعلق رکھتا تھا اور آج اس کا بچہ پیدا ہوا ہے. لوگ بےچارے جریح کی خانقاہ میں گھس پڑے اور اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچ رہے تھے, اس کے منہ پر تھوک رہے تھے اور سخت و سست بھی کہہ رہے تھے کہ اے خیانت کار, ہم تجھے قاعدے کا آدمی سمجھ رہے تھے. ان میں ایک شخص بھی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ پہلے ذرا تحقیق کر لو کہ اس قضیے کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. یہ کس مپرسی اور بیچارگی خدا کی طرف سے تھی. جب خدا نے مدد نہیں فرمائی تو لوگوں نے جو بھی چاہا کہا اور جس طرح شیطان نے انہیں بہکایا اس پر عمل کیا. بدنصیب عابد کو حاکم کے پاس لے گیا اور شہر کا ہجوم شور مچاتا ہوا واقعے کی تصدیق کر رہا تھا. حاکم نے بھی جب دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع اس طرح شہادت دے رہا ہے تو اس کے نزدیک بھی جرم ثابت ہو گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے. سابق زمانے میں سولی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم کو بغلوں کے نیچے سے رسی ڈال کے اوپر کھینچ لیتے تھے اور وہ مدتوں اسی طرح لٹکا رہتا تھا, یہاں تک کہ بھوک اور پیاس یا خوف سے رفتہ رفتہ دم توڑ دیتا تھا. پہلے اس زمانے کا سا دستور نہیں تھا کہ گردن میں پھندا ڈال کے فوراً ختم کر دیا جاتا. جب اس کی بوڑھی ماں نے سنا کہ اس کا بیٹا سولی پر چڑھایا گیا ہے تو نالہ و فریاد کرتے ہوئے سولی کے نیچے پہنچی اور جب اپنے فرزند کو اس حال میں دیکھا تو گریہ و بکا کرنا شروع کی. جری نے سولی کے اوپر سے آواز دی کہ ماں, کس لیے نالہ و زاری کر رہی ہو؟ یہ میری مصیبت تمہاری نفرین اور بد دعا کی وجہ سے ہے. تم نے کہا تھا نا کہ خدا میری مدد نہ کرے, لہذا خدا نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا, میری مدد نہیں فرمائی اور میرے اوپر یہ بلا نازل ہوئی. بعض تماشائیوں نے یہ بات سنی اور اس مقام پر لطف خداوندی شامل حال ہوا. تماشائیوں کے درمیان ایک عقل مند انسان پیدا ہوا, اس نے کہا, جریح ماجرا کیا ہے؟ جریح نے حقیقت حال بیان کی. اس وقت دوسرے دو تین آدمیوں نے بھی توجہ کی اور آہستہ آہستہ یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی. یقیناً خدا تنبیہ اور تادیب کے بعد تلافی بھی فرماتا ہے, کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے. اب اس بدبخت عابد کے حق میں خداوندی تلافیوں کی توجہ کیجیے. جب کچھ لوگ یکجا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی خطا کیا ہے؟ چنانچہ اس کے چند طرفدار پیدا ہو گیا اور سولے کے نیچے آ کے کہا کہ اگر وہ شیرخوار بچہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہاری نسل سے ہے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے تو ہم قبول کر لیں گے. چنانچہ وہ بچہ سولے کے نیچے لایا گیا. جری نے کہا, اے مخلوق خدا, بعید نے خدا یہ بتا دے کہ تو کس کا بچہ ہے؟ بچے کو گواہی عطا ہوئی اور اس نے کہا, میں فلاں چرواہے کے نطفے سے ہوں. یہ خبر حاکم تک بھجوائی گئی. سب لوگ استقبال کے لیے عابد کے گرد و پیش جمع ہو گئے. اسے سولے سے نیچے اتارا, اس کا اکرام احترام کیا اور اس کی گزشتہ زحمتوں کی تلافی کی گئی. کافی حد تک اس کی تنبیہ ہو گئی اور اسی دنیا میں اس سے انتقام لے لیا گیا اور اس کے خدا نے رحم فرمایا, اس کی مدد فرمائی اور اس طرح اپنی جباری اور کریم کا مظاہرہ فرمایا. جری انتہائی امن و اطمینان کے ساتھ اپنے قیام گاہ پر مقیم ہو گیا. واقعہ نمبر 129. حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف علیہ السلام میں کیوں مبتلا ہوئے؟ ابو حمزہ السمالی نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا, یہ بلائیں جو ہم پر نازل ہوتی ہیں سبھی لوگ تو ان کے مستحق نہیں ہوتے؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ سبھی غیر مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے درمیان مستحق بھی موجود ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ جو بلا یعقوب کے سر پر آئی تمہارے سر پر بھی آ جائے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کے لیے ایک گوسفند ذبح کی تھی، اتفاق سے ایک مومن فقیر بھی جس کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر کے گرد چکر لگاتا رہا کہ شاید اسے بھی یہاں سے کچھ خوراک حاصل ہو جائے۔ بھوک اور بیچارگی نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ خدا کے دوست کے گھر کے آس پاس پھرتا رہے تاکہ بغیر حاجت کا اظہار کیے ہوئے اسے کچھ میسر آ جائے۔ بالآخر مجبوری اور مایوسی میں اس نے اشارہ بھی کیا، میں حاجت مند ہوں، لیکن حضرت یعقوب کے گھر والوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں کیا، اور یہ بزرگ مومن جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہیں گر پڑا۔ اس کے دوسرے روز حضرت یعقوب کے لیے یوسف کی بلائے فراق کے مقدمات مہیا ہو گئے، اور حضرت یعقوب پورے 20 سال تک حضرت یوسف کی جدائی میں گریا کرتے رہے۔ ان سے اسی سبب کہہ دیا گیا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ اب اس کے نتیجے میں بلا کے لیے تیار رہو، تم نے دوستان خدا میں سے ایک دوست کو محروم کیا ہے۔ واقعہ نمبر 130، شعوانہ ایک معاہدے سے راہ راست پر آ جاتی ہے۔ ایک بدکار اور شعوانہ کی داستان پر توجہ کیجئے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس وعظ کی طرف سے اس کا گزر ہوا تو نالا و زاری کی آوازوں نے اسے متوجہ کیا۔ وعظ آتش جہنم کے بارے میں تقریر کر رہا تھا۔ اس نے عذاب کی ایک آیت پڑھنے کے بعد بیان کیا کہ دوزخ کی آگ جب دور سے کفار و مجرمین کا مشاہدہ کرتی ہے تو غصے کی شدت میں نعرہ مارتی ہے۔ یہ سن کے شعوانہ کا نعرہ بھی بلند ہوا اور اس نے کہا، اے وعظ، اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا مجھ کو بخش بھی دے گا؟ وعظ شعوانہ کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن خدا نے اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے کہ ہاں خدا بخش دے گا، چاہے تمہارے گناہ شعوانہ کے مانند بھی ہوں۔ اس عورت نے اس مقام پر توبہ و انابت کی، وہاں سے واپس آ کے اپنے تمام غلام اور کنیزوں کو آزاد کر دیا، اور تمام عمر اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی اور اصلاح میں لگی رہی۔ لکھتے ہیں کہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک روز غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارتے ہوئے دیکھا کہ اس کے بدن کا گوشت گل چکا ہے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، تو اس نے کہا، خداوندا، اس دنیا میں میرا جسم ایسا ہو گیا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ میری توبہ قبول ہوئی یا آخرت میں بھی آتش جہنم میں جلائی جاؤں گی۔ ناگا ایک آواز اس کے کانوں میں آئی کہ میری درگاہ میں ثابت قدم رہے کہ ہمارے کرم کا مشاہدہ کرے۔ واقعہ نمبر 131، طولانی عمر کتنی مصیبتیں ساتھ لاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ ایک روز تو ایک ایسا برا انسان ان کا مہمان ہوا جو انتہائی دشواری کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، کھانا کھانے میں اس کے ہاتھ لرستے تھے، اس کے لب غذا کو روکنے پر قادر نہیں تھے، اور اس کا لعاب دہن اور خوراک منہ کے دونوں جانب سے نکل کے نیچے گر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ حضرت جبرائیل نے ان سے کہا کہ یہ بڑھاپے کا نتیجہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ جو خدا نے میری عمر کے بارے میں مقدر فرمایا ہے، حالانکہ طول عمر یہ مصیبتیں بھی ساتھ لاتی ہیں۔ موت انسان کے لیے نعمت ہے، اگر یہ اٹھا لی جائے تو اس کی زندگی ایک آفت اور ہر سانس ایک بلا بن جائے۔ واقعہ نمبر 132، قاضی شریف کے خریدے ہوئے گھر کا قبالہ۔ جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دیوان سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی شریف نے ایک مکان خریدا جس پر حضرت نے افسردگی کے ساتھ اس کے قبالے یعنی سند میں صحیح فرمایا، غافلوں کی بستی میں سے ایک مرنے والے شخص نے دوسرے مرنے والے شخص سے ایک مکان خریدا ہے، یعنی بیچنے والے کو بھی موت آئے گی اور خریدار کو بھی، جس کے چند حدود ہیں، پہلی حد آفت اور بلا، دوسری حد موت، تیسری حد بربادی اور فنا، چوتھی حد یہ ہے کہ اس پر تجاوز اور تعدی واقع ہوگی، آخر کار اس میں سے ایک کے مالک کا جنازہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دو شعر تحریر فرمائے جن کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نفس کس قدر خواہشیں اور تمنائیں رکھتا ہے، باوجود یہ کہ موت کا خطرہ اس کے سامنے ہے اور حوث اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، پھر وہ رخت سفر کب باندھے گا۔ واقعہ نمبر 133، شامی کی روح اور دولت کی نشاندہی۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ارادت مند جوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا باپ ان شامیوں میں سے تھا جو عام طور پر اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ اس کے پاس کثیر دولت تھی، لیکن چونکہ آپ کا دوست دار ہوں لہذا اس نے سارا مال کہیں چھپا دیا ہے تاکہ مجھے نہ مل سکے۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ درحال یہ کہ میں اس کا مال کا ضرورت مند ہوں۔ بہار المار جلد 11، اس کی روایت کے خلاصہ ہے کہ حضرت نے کچھ تحریر فرمایا اور اسے ہدایت فرمائی کہ آج رات بقیع میں جا کر فلاں شخص کا نام لو اور اس سے میری جانب سے کہو کہ تمہارے باپ کو حاضر کرے تاکہ تم اس سے دریافت کر سکو کہ وہ جوان عقیدت مند امام کے حکم کے مطابق بقیہ میں پہنچا اور اس شخص کا نام لے کر پکارا. اس نے ظاہر ہو کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ پوچھنے کے لیے آپ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر میں ایک محیب کتا اس کے سامنے حاضر ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ برزخ میں جو شخص جس صورت میں بھی ہو پہچان لیا جاتا ہے. چنانچہ اس نے کتے کو دیکھا تو پہچان لیا اور کہا میرے باپ تم پر کیا گزری ہے؟ اس نے کہا میں اہل بیت کے ساتھ عداوت کے نتیجے میں اس حالت کو پہنچا ہوں, لیکن تم اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا. رہی دولت تو میرے پاس 1,00,000 درہم تھے جو میں نے باغیچے میں زیتون کے درخت کے کنارے دفن کر دیے تھے. اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اس میں سے نصف یعنی آدھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر کر دینا. وہ جوان گیا اور نشاندہی کے مطابق رقم نکال کے اس میں سے نصف امام کی خدمت میں پیش کر دیے, جس سے حضرت نے بعض تعداد کے قرضوں کو ادا فرمایا. راوی نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ آقا اس نے جو یہ عمل کیا یعنی اپنا نصف مال کی خدمت میں ہدیہ کر دیا, آیا اس سے کوئی نفع اس کو پہنچے گا؟ حضرت کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف کا باعث ہے یعنی اس کا عذاب کم ہوگا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو کتا بنایا نہیں گیا تھا بلکہ اسی اہل بیت کی دشمنی نے اسے کتے کی شکل دے دی تھی. حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا تھا سوائے اس کے کہ آپ عدالت کے مجسمہ تھے؟ آخر آپ سے عداوت کس بات پر ہے؟ واقعہ نمبر 134 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں وزیر کا جنازہ. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو معجزے کی حیثیت بھی رکھتا ہے. دارالانوار جلد 12 حالات امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام میں ہے اور اسے حاجی نوری نے بھی دارالسلام میں نقل کیا ہے, جسے ہم اختصار کے ساتھ درج کر رہے ہیں کہ ایک عباسی خلیفہ کا ایک وزیر اعظم تھا جس کے خدمات سے خلیفہ بہت متاثر تھا کیونکہ اس کی خلافت اسی وزیر کے وزرات اور ہوشیاری کے سہارے قائم تھی. اس نے خلیفہ کے دشمنوں کا قلعہ قما کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو مستحکم بنا دیا تھا, یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا اور مر گیا. خلیفہ نے اس کے خدمات کے صلے اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکم دیا کہ اسے حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی قبر اطہر کے قریب دفن کیا جائے. چنانچہ اس کی میت کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا. نصف شب کو حرم کے متولی میں جو ایک جلیل القدر سید اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے اور رواق کے کجرے میں رات بسر کرتے تھے, خواب میں دیکھا کہ حرم کے اندر سے دھواں اور جلنے کی بو باہر آ رہی ہے اور سارا حرم دھوئیں اور افونت سے بھر گیا. ساتھ ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے متولی کو حکم دیا کہ خلیفہ سے کہو تم نے میرے ساتھ یہ کیسی خیانت کی ہے اور یہ کیسا ہمسایہ میرے پاس بھیجا ہے, ذرا اس طرف دیکھو. متولی کہتے ہیں کہ میں نے توجہ کی تو دیکھا کہ وزیر کے بدن سے شعلے اٹھ رہے ہیں اور اس سے دھواں اور خاک سر نکل رہی ہے. میں نے نیند سے بیدار ہو گیا میں تو دیکھا کہ حرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دھوئیں کی وجہ سے نظر کام نہیں کر رہی ہے اور حرم کے اندر شدید بدبو بھری ہوئی ہے. میں سمجھ گیا کہ سچا خواب ہے جو حقیقت کا حامل ہے. یہ صرف ملکوتی اور باطنی چیز نہیں ہے بلکہ اس نے ظاہری حالات پر بھی اثر ڈالا. میں صبح کا اول وقت بغداد پہنچا اور خلیفہ کے پاس اطلاع بھجوائی کہ کاظمین کا متولی خلیفہ کے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہے. بالآخر میں نے خلیفہ سے کہا کہ چونکہ مجھے حکم ملا ہے لہذا میں گزارش کرنے پر مجبور ہوں. اس کے بعد اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری کیسی بدسلوکی ہے کہ موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے لیے ایسا برا ہمسایہ بھیجا. اس نے بچشم خود حرم کے اندر دھوئیں اور عفونت کا مشاہدہ کیا, آئندہ تم جیسا مناسب سمجھو. خلیفہ نے سمجھ لیا کہ اس نے جو خیانت کی ہے اس سے وہ خود خطرے میں ہے, لہذا اس نے کہا کہ کسی سے کچھ کہنا نہیں, آج رات کے آخری پہر میں مزدور تیار رکھنا, میں بھی آؤں گا اور ہم لوگ اس کی میت قبر سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں گے. چنانچہ قرارداد کے مطابق سب نے یکجا ہو کر قبر کو کھودا اور لحد کو شگافتہ کیا تو دیکھا کہ اس میں صرف تھوڑی سی راکھ پڑی ہوئی ہے, لہذا اس کو جمع کر کے حرم سے باہر لے گئے. واقعہ نمبر 135 ماں کی دعا سے بچے کی نئی زندگی. مرحوم آقا مرزا محمود شیرازی نے بارہا مجھ سے شیخ محمد حسن کے بارے میں تذکرہ کیا جو شیخ از قبر گریختہ یعنی قبر سے بھاگے ہوئے شیخ کے لقب سے مشہور تھے. شیخ موصوف کے اس لقب کی شہرت کا باعث یہ تھا کہ جسے انہوں نے خود نقل کیا ہے کہ میں بچپن میں ایک مرتبہ بہت سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ موت کی حالت میں پہنچ گیا. میری ماں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مرنے کے قریب ہے تو مکان کی چھت پر جا کے اپنے بال کھول دیا اور بارگاہ خدا وندی میں نالو فریاد شروع کی کہ خدایا میں ہوں اور تنہا یہ میرا بیٹا. اسے مجھ سے نہ لے اور اسے مجھے واپس کر دے. انہوں نے اس قدر تضرع و زاری کے ساتھ دعا کی کہ خود شیخ محمد حسن نے آواز دی کہ ماں آؤ مجھے دو مرتبہ واپس کیا گیا ہے. واقعہ نمبر 136 ہرنی کے اوپر رحم اور سبکتگین کی سلطنت. سبکتگین کا ذریعہ معاش بہت حقیر تھا لیکن دفعتن سے سلطنت پر پہنچ گیا. کہا جاتا ہے کہ ایک روز اپنی خوراک کی تلاش میں شکار کے لیے گیا, وہاں ایک ہرن کا بچہ شکار کیا. جب اسے گرفتار کر کے شہر کی طرف واپس ہوا تو دیکھا کہ اس کی ماں ہرنی حسرت کے عالم میں اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. سبکتگین کو اس پر رحم آیا اور یہ سوچ کر اس کے بچے کو چھوڑ دیا کہ آج کے شب فاقت سے بسر کروں گا. رات کو عالم خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے